مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ، مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ۔
ما اغنا عنی مالیہ، کچھ کام نہ آیا میرا مال۔ مال سے دوا ملے گی، شفا نہیں خرید سکتے، مال سے دوست مل جائیں گے، وفا نہیں خرید سکتے۔ نہ مال مسائل کا حل ہے، نہ تخت و تاج مسائل کا حل ہے۔ اللہ کی رضا چاہیے، ایمان مضبوط، اور اللہ تعالی کی عبادت کرے، بندوں کو اپنی ذات سے تکلیف نہ دے۔
اس کا کوئی حل ہے کہ میری ذات سے آتے کسی کو تکلیف ہی نہیں پہنچی ہے؟
میں کسی کا برا نہیں چاہتا، میں نے کبھی کسی کا برا چاہا ہی نہیں، نہ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف پہنچی۔ کہ باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے جھڑیں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے۔
آئیے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کا سلسلہ مدنی مذاکرہ دیکھیے۔ مگر ٹھہریے، پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے تاکہ ثواب بھی ملے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عزوجل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ عزوجل کی رضا کے خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تاخیر دیکھوں گا۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔ مکتبۃ المدینہ کے رسالے ضیاء درود السلام صفحہ نمبر 8 پر 40 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں سے 26 نمبر فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ ہے، فرض حج کرو، بے شک اس کا اجر 20 غزوات میں شرکت کرنے سے زیادہ ہے، اور مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا اس کے برابر ہے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 1436 ہجری کے رمضان المبارک کی آج 23 شب ہے، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں کثیر عاشقان رمضان اعتکاف سے مشرف ہیں، مدنی مذاکرہ کا سلسلہ ہے، مدنی چینل کے ذریعے براہ راست ٹیلی کاسٹ کی ترکیب ہے، اور او بی وین کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے کہ دو مقامات پر اس وقت کثیر تعداد میں عاشقان رمضان جمع ہوئے ہوں۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بس ثواب دے پاؤں گی ضروری نہیں، بن پڑا عرض کرنے کی سعی کروں گا، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاء اللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اجبپا مجلس مدنی کام برائے اسلامی بہنوں کے
کے شعبے کی شرکت ہے اور اطلاع کے مطابق ذمہ دار اسلامی بہنیں پاکستان کے ساتھ ساتھ ہند، بنگلہ دیش، ملائیشیا، کینیڈا، ساؤتھ افریقہ، بوسٹان، یو ایس اے، جرمنی، اٹلی، فرانس، بیلجیم، ناروے، یو کے، اسپین، سوڈان، ہالینڈ، ڈنمارک، عرب شریف وغیرہ وغیرہ ممالک میں اپنے اپنے گھروں پر اس مدنی مذاکرے میں شریک ہوں گے. او بی مین بپا ہمارے اس وقت قصبہ گجرات، ضلع مظفر گڑھ، پاک شافعی کابینہ، پنجاب، پاکستان.
ماشاء اللہ، مرحبا. جی آیا نو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام بنت شہزاد ہے. پاپا جان، سوال یہ ہے کہ اسلامی بہنیں گھر کا کام کرتے وقت اور روٹیاں بناتے وقت کیا اچھی اچھی نیتیں کریں؟ کہہ دے مرشد چل مدینہ.
اب جیسا کام ویسی نیت ہے. مثلاً روٹی پکاتے ہوئے یہ بھی نیت ہو سکتی ہے کہ بسم اللہ پڑھ کے اور اسراف سے بچتے ہوئے روٹی پکاؤں گی. اسراف تو پکانے میں بھی ہوتا ہے، کھانے میں بھی ہوتا ہے، کھانے کے بعد بچانے میں بھی ہوتا ہے، اس کو ضائع کیا جاتا ہے. تو مطلب ضرورت کے مطابق پکاؤں گی. اور اب اگر اس بچوں کے ابو نے حکم دیا ہے روٹی پکانے کا تو ان کا دل خوش کروں گی، بچوں کی خدمت کروں گی وغیرہ. موقع کی مناسبت سے اچھی نیتیں کی جا سکتی ہیں. اگر اس میں کچھ غریبوں کو دینے کی ترکیب بھی ہوتی ہے تو اس میں سے غریبوں کو بھی بھجواؤں گی، ان کا بھی، ان کی بھی دل جوئی کروں گی اللہ کی راہ میں خیرات کر کے. تو نیتیں ہوں گی تو ثواب ملیں گے، جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب. لیکن نیت کا موقع ہونا چاہیے، اچھی نیت تو لیکن موقع محل کے اعتبار سے ہو. اس طرح دیگر کام گھر کی، جیسے جھاڑو لگایا، پوچھا لگایا، تو اس میں سنت تنظیف یعنی صفائی کی سنت پر عمل کروں گی، یہ نیت ہو سکتی ہے. اور گھر کے جو بھی افراد ہیں ان کی دل جوئی بھی ہو سکتی ہے، بچوں کے ابو کی یا بچوں کی دادی کی دل جوئی ہوگی. اس طرح برتن دھونے، کپڑے دھونے وغیرہ میں بھی موقع کی مناسبت سے نیتیں کی جا سکتی. ایک باریک نیت ہے، وہ کھانے پینے کی چیزوں میں مستعمل پانی کے استعمال سے بچوں گی. اب اس میں مستعمل پانی کون سا؟ یعنی جس پانی میں بے وضو، یعنی بے وضو، وضو ٹوٹ گیا اور ابھی تک اس کو دھویا نہیں ہے، تو بے دھلا، اصل لفظ بنے گا بے دھلا ہاتھ اگر پانی میں ڈالے نا تو پانی مستعمل ہو جاتا ہے. جبکہ ہاں، تو یہ پانی جو ہے جب مستعمل ہو گیا، یعنی استعمال شدہ، تو یہ اس سے وضو اور غسل نہیں ہوتا. اور اگر کھانے پینے کی چیزوں میں استعمال کیا جائے، اس کو پیا، تو یہ مکروہ تنزیہی ہے، یعنی پسندیدہ نہیں ہے، بچنا چاہیے. تو مستعمل پانی کو قابل استعمال بنانا زیادہ مشکل نہیں ہوتا، یعنی کہ مستعمل پانی جتنا ہے اس سے زیادہ غیر مستعمل ڈال دیں تو یہ سب اب وہ غیر مستعمل ہو گیا، اب وضو اس سے ہو سکتا ہے. اس طرح بہنوں کی نماز میں یہ مسائل صفحہ نمبر 26-30 اس کو دیکھ لیجئے، مستعمل پانی کے مسائل، اس کی بہت ضرورت پڑتی ہے. جیسے ہاتھ ابھی دھویا ہے، بالکل دھلا ہوا پانی اس سے نتھر رہا ہے اور وضو ٹوٹنے والا عمل پایا گیا، تو ابھی ہاتھ بے دھلے ہو گئے، پانی میں ہاتھ ڈالیں گے جیسے پتیلے میں، ابھی سارا پتیلا وہ مستعمل ہو گیا اور وہی اس کا پینا مکروہ تنزیہ، وضو اور غسل اس سے ہوگا نہیں. تو اب اس کو ڈالنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو پہلے دھو لے، اب دھو کر ڈالیں. تو اب یہ کہ یہ بے دھلا کہاں تک ہوا یہ بھی دیکھ لیں، یہ انگلی ساری انگلیوں سمیت کو نہیں سمجھ، جتنا وضو میں دھلتا ہے نا انہیں دھلنا ضروری ہے، یہ سب مستعمل ہے. تو اب اگر ہاتھ کے ضرورت اور ہاتھ کے پنجے دھل گئے اور ڈالنا بھی اتنا کونی تو ڈالتے نہیں ہیں، تو سارا کونی تک دھونا ضروری نہیں ہے. البتہ اب اگر دھویا اتنا اور کوئی چیز ایسی پکا رہیں گے جس میں وہ ہاتھ یہاں تک جا رہا ہے، تو اب یہاں والا حصہ جب چلا گیا اور دھویا نہیں تھا بے وضو ہونے کے بعد، تو اب یہ پانی مستعمل ہو جائے گا. تو یہ انشاءاللہ اس میں آپ کو پڑھیں گی نا تو سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ. اس طرح بھائیوں کو بھی ضرورت پڑتی ہے، ان کو بھی پڑھنا چاہیے. اب جیسے کہ وہ غسل کے لیے بالٹی اٹھائی اور ہاتھ بے دھلا تھا اور اب وہ اس میں یوں انگلیاں ڈالتے ہیں، تو یہ ہو گیا مستعمل. آج کل اٹھانا بھی تو نہیں آتا نا، برتن اٹھانے کا یہ طریقہ جو آج کل ہے نا، یہ 99.9 اسی طرح اٹھاتے ہیں، خالی پیالہ بھی اسی طرح اٹھاتے ہیں جس طرح میں نے اٹھایا ابھی. یہ انگوٹا دیکھو وہ پیالے کے اندر ہے، یعنی میرا خیال ہے لاکھوں میں کوئی صحیح اٹھاتا ہوگا. اب میں سمجھا سمجھا کر میں مایوس ہو گیا ہوں. ہاں اپنے جو قرب و جوار کے لوگ بھی صحیح کرتے ہیں، سب کرتے ہیں، کوئی بنے کوئی لینگویج نہیں سمجھتے ہیں. یا میں پاگل ہوں یا یہ سارے پاگل ہیں، پتہ نہیں کیا ہے. نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پاگل کون ہے. یہ ڈالی ناک میں، اب پکڑ لیا ہے نا، وہ الٹی آ رہی ہے. تو میں یہی تو سمجھا رہا ہوں یار، مطلب ناک میں ڈالا، ادھر کھجایا ادھر کھجایا، ابھی اندر میں یوں انگلیاں ڈالنے کا مقصد کیا ہے کہ اگر میری بات کی جس میں عقل ہوگی نا اس میں آئے گی، جیسے میں نہیں ہوگی اس کی سمجھ میں نہیں آئے گی کہ یہ پاگلوں ایسی بات کرتا ہے. یوں مطلب یعنی کہ کتنا یہ نظافت کے صفائی کے خلاف اور گھن لانے والا کام. ناک میں انگلی، کبھی کان میں انگلی گھماتے ہیں، ہر ایک مطلب بدن میں کھجاتے ہیں تو میل آ جاتا ہے، یہ کوئی چیز اٹھاتے ہیں رکھتے ہیں پسینے، یہ وہ دنیا بھر کی بلائیں اس پہ ٹچ ہوتی رہتی ہیں. اب یہ جب اس میں ڈالو گے، اب یوں پکڑو گے یوں پکڑو گے، تو اب میرے جیسا جو اب میں نفاست پسند اپنے منہ سے کیسے بولوں، جس کا ذہن ہوگا اس کو تو مزہ نہیں آئے گا نا یار. اب میں کیا کروں، وہاں کھڑے کان مر گیا، چلانا پڑتا ہے ہی نہیں، وہ ذہن ہی نہیں ہے.
پاپا کیسے پکڑیں گے دوبارہ بتا دیں انشاءاللہ.
انڈر فٹ اس طرح پکڑے، یہ جس طرح میں نے پکڑا، اب جو دکھا رہا ہوں میں کہ کنارے پر ہاتھ رہے اندر، یہ کیوں مطلب اس کو تھامنے کی ضرورت تو نہیں ہوتی، یوں تھم جاتا ہے. یا یوں اٹھائیں تو اور بھی اچھا کہ کنارا بھی محفوظ رہے اپنی انگلیوں کے اس فیض معکوس سے، الٹے فیض سے. یوں اٹھائیں بالکل، یوں اٹھائیں گلاس کو تو ویسے کیا ضرورت ہے، یوں اٹھ ہی جاتا ہے، لمبا ہوتا ہے. ہاں یوں اٹھ جاتا ہے، کنارے پر ضرورت ہی نہیں ہوتی، لیکن بہرحال کناروں میں ڈال دیتے. اور یہ ہوٹل کے بیرے، بیرا بولتے کیا بولتے ہیں اب، کچھ اور بولتے ہوں گے، پہلے بیرا بولتے ہیں، اب ویٹر بولتے ہیں. بیرا جو ہے نا، یہ پانی کے کئی گلاس یوں انگلیاں ڈال کے بھرے ہوئے پانی کے دو گلاس تین گلاس یا خالی گلاس بھی وہ یوں ہی اٹھاتے ہیں تھے. اب بھی ہوں تو کوئی اصلاح کا دور چلا تو نہیں ہے اسے، اب بھی یوں ہی اٹھاتے ہوں گے. اچھا پھر اسی ہاتھ سے وہ صافی لیتے اور ٹیبل کو پونچھتے، ہاتھ ان کے گندے گندے ہوتے، یوں ڈال دیتے اس میں ہاتھ.
پاپا ایک اور چیز بھی ہوتی ہے، وہ چائے کا کپ، یا ہمارے یہاں تو پیالہ زیادہ استعمال ہوتا ہے، کپ جب لے کر آتے ہیں نا چائے کا، تو چائے کو تھوڑا سا ہلاتے ہیں، وہ باہر کی سائڈ پہ گر کے اتنا وہ بھدا منظر پیش کرتے کہ پینے کو دل نہیں کرتا. یہ خاص کر ہوٹلوں پہ بھی ہوتا ہے.
ہاں وہ چھلکتا ہے،
چھلکتا
جی جی، ضائع ہوتا ہے اگر چھلک کر باہر گرا تو، یا دیوار پر بھی آیا تو وہ دیوار کس میں چھتنی ہے. یہ چھت جلد بازی میں سا ہوتا ہوگا، مگر یہ ان کا اسٹائل ہوتا ہے، پتہ نہیں یہ ہے کچھ مطلب. ہاں یوں ہی کرتے کیا کہتے. اور تو یہ کھانے پکانے میں جو حساب کتاب کرتے ہوں گے، تندور کی روٹیاں لگاتے ہوں گے، پسینے سے اس کو نرم کرتے ہوں گے، اندر چھوڑا پسینہ تو گرے گا ہی اندر. وہ گرمی کتنی ہوتی ہے.
تندور پہ اور بھی رہنمائی فرما دیں کہ چائے خود پی کپ، اب وہی کپ جو چائے کا کھلا برتن ہوتا ہے اس میں سے ڈال کے دوبارہ.
اچھا یوں بھرتے ہیں،
بھرتے ہیں پھر اس کو، اب جو بچی ہوئی چائے وہ بھی اس میں گرا دی، دوبارہ تازہ بھر کے پھر خود پینی شروع کر دی. اب دوسروں کو
بات بات گھر میں یہ ماحول دیکھا نہیں کبھی میں نے, تو یہ ہے مطلب ماحول گھروں میں.
گھروں میں ایک جگہ دیکھا ہے باپا.
اچھا سمجھ گیا. نہیں تو جن کو آپ سمجھانا چاہتے ہوں اگر وہ مدنی مذاکرے والے بن جائیں تو پھر تو بات ہی کیا ہے. وہ یہ جن کو ہم سمجھا رہے ہیں یہ برادری مدنی مذاکرہ شاید زندگی میں بھی نہ سنا ہو, پتا ہی نہیں, ہوش ہی نہیں ہوتا. انہوں نے وہی کرنا تھا, کوئی سمجھایا تو میں چل اپنا کام کر, مطلب وہ بگا دیتے ہوں گے. یہ درد سر تو اب قبر میں ہی ساتھ جائے گا شاید. ہاں نہیں لوگ نہیں توجہ نہیں دیتے, سنتے نہیں ہیں, سمجھتے نہیں ہیں. یعنی کہ نظافت یا ہر چیز جو ہے نا یہ بس درست طریقے پر ہونی چاہیے ہر چیز. اب اس میں کیا درستی ہے یہ عقل سلیم سمجھ سکتی ہے, جس کے پاس علم دین بھی ہو وہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہر کام اپنے اصول کے مطابق اور درست طریقے سے کرنا ہے, جس سے دوسرے کسی کو کسی قسم کا شر نہ پہنچے. لیکن یہاں تو ہر کام میں لوگوں کو مطلب یعنی کہ وہ ہے ہی نہیں, تمیز ہی نہیں ہے, سمجھتے نہیں ہر معاملے میں. اب جیسے کہ آدھی رات کو کسی کے گھر پہنچے تو وہ کئی گز پہلے سے وہ گاڑی کا بھونپو بجانا شروع کر دیں گے, ٹر ٹر پم پم پم. اب جس کے گھر جانا اس کو اطلاع کرنی ہے, وہ اس کا مطلب ہمارا دوست اس کا انتظار کر رہا ہے کہ یہ بھی آئے گا اور ہم ہلا گلا کریں گے بیٹھ کے. تو یہ سارے محلے کو جگانے کا کیا تو کیئر, یہ ہوتے ایسے ہیں کہ لوگ ڈرتے ہیں ان سے. تو یہ ہاں تو یہ مپو بجائیں گے. اچھا پھر یہ خالی یہی نہیں بجاتے, شورفا بھی نظر آنے والے, ان کی بھی حرکتیں ملتی جلتی ہوتی ہیں. تو باہر گلی میں کھڑے ہوں گے تو زور سے قہقہے ماریں گے, گفتگو کریں گے زور زور سے آدھی رات کو. کسی کی بیچارے نے نیند کی گولیاں کھائی, ابھی بڑی مشکل سے آنکھ لگی اور اس کی نیند کا بیڑا پار ہو گیا.
باپا یہ تو گلی والے, تو جو سر پہ بیٹھ کے کرے وہ اب سویا ہوا ہے, وہ پاس بیٹھے چار پانچ لگے ہوئے.
ہاں لگے ہوتے ہیں فون پہ لگے ہوتے ہیں, یہاں نمازیں ہو رہی ہوتی ہوں گی, نماز لوگ پڑھ رہے ہوتے ہوں گے, یہ لگے ہوتے ہیں. یہ پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہوگا. اس طرح کے لوگ آتے ہیں, اب ان سب کو حسن اخلاق کے جام پلانے ہیں نا بھر بھر کے, کہ یہ معاشرے کے صحیح مسلمان بن کر جائیں, کہ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. اپنے خود سوچ رہا ہے کہ یہ اگلا بیٹھا ہوا ہے, اب اس کے پاس میں فون پر بات کر رہا ہوں, اب یہ خدا جانے کس دھن میں بیٹھا ہے, کس سوچ میں بیٹھا ہے, اب میں زور زور سے باتیں کروں گا, اس کو تکلیف ہوگی یا راحت ہوگی, یہ اب مجھے سوچنا ہے فون پر جب بات کرنی ہے تو. یا اگلا سویا ہوا ہے, اب مجھے اس کے قریب سے گزرنا ہے جیسے آپ گزرتے ہیں, تو اب مجھے کس طرح گزرنا ہے کہ اس کی نیند میں خلل نہ ہو. تو اتنی تو عقل ہوتی ہے نا آدمی میں, کہ اب وہ اپنے ٹانگیں الاڑتے ہوئے اور کپڑے لہراتے ہوئے اس کو مطلب کونچے لگاتے ہوئے ہم گزر رہے ہیں, اس کی بیچاری کی آنکھ کھل گئی, یا بیٹھا ہے کسی خیال میں تو وہ یوں چپک کر, یا کچھ بھی ہے کسی کو ایزا. تو یہ مطلب بھیڑ میں اس طرح کے معاملات بہت ہوتے ہیں جس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. یعنی کہ جیسے کہ طواف میں جو ہوتے ہیں نا, بعض ایسے محتاط لوگ ہوتے ہیں طواف میں احتیاط, جو نہیں کرتے احتیاط وہ تو مطلب گراتے ہوئے گزر جاتے ہیں. وہ جو نہیں کرتے, جو کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو مزید سکڑ لیتے ہیں کہ یار مطلب اب یہاں بھی کیا دادا گیری کرنی ہے اور لوگوں کو مطلب یعنی کہ کونیاں مارنی ہے کہ ماں بدولت طواف کر رہا ہے ہٹ جاؤ. اللہ کی عبادت میں بھی مطلب یہاں عجزی نہیں کریں تو کہاں کریں گے اللہ کے گھر میں. تو وہ سکڑ کر کے یار اپنی ذات سے کسی کو راحت نہیں پہنچتی تو یار تکلیف تو نہ ہو, کسی کے پیر پر پیر نہ پڑے, کسی کو کونی نہ لگے, کسی کو دھکا نہ لگے, اور یوں بھیڑ چیر کر ہل ولاتے ہوئے اپنی قوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بعض لوگ کر رہے ہوتے ہیں طواف. ایسا نہیں کرنا چاہیے, عاجزی کرنی چاہیے. اور مسلمان کو ایزا ہوئی وہ یہاں مکہ مکرمہ میں, وہ مسجد الحرام میں عین کعبے کے سامنے, بلا حول ولا قوت الا باللہ. تو اسی طرح یہاں بھی مسجد میں جیسے محتکبین جہاں جہاں سن رہے ہیں اللہ کے گھر میں آپ بیٹھے ہوئے, تو یہاں بھی یار لوگوں کو ایزا دینے کے سامان کریں گے کیا ہوگا, کیسے اپنی آخرت کی بھلائیاں اکٹھی ہوں گی. تو کم از کم یہاں تو بالکل یعنی کہ حلوے کی طرح نرم ہو جائے, بالکل میٹھے میٹھے سائی بھائی بن جائے, کڑوے کڑوے سائی بھائی نہ رہے. میٹھے میٹھے سائیں بھائی بن جائیں اور ایسے میٹھے میٹھے بن جائیں کہ جب یہاں سے جائیں تو یہ آپ کی مٹھاس جو ہے نا یہ آخری عمر تک باقی رہے اور آپ میٹھے میٹھے ہی ہوں، کڑوے کڑوے، کھٹے میٹھے، اس طرح کے نہ ہوں، ایسے میٹھے میٹھے بن جائے۔ میں عشق مصطفیٰ ہم یہاں پی کے مست رہتے، میں عشق مصطفیٰ ہم یہاں پی کے مست رہتے، سر حشر لڑکھڑاتے تو کچھ اور بات ہوتی۔ یعنی ہم عشق رسول کی شراب پی کر یہاں دنیا میں بھی مست رہے اور قیامت تک اس کا نشہ نہ اترے، اور محشر میں بھی وہ نشہ ظاہر ہو کے دیکھنے والا کہہ دے کہ یہ عاشق رسول آ رہا ہے۔ میں عشق مصطفیٰ ہم یہاں پی کے مست رہتے، سر حشر لڑکھڑاتے تو کچھ اور بات ہوتی، سر حشر لڑکھڑاتے تو کچھ اور بات ہوتی۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پاپا یہ اسلامی بہنوں کے سوال مندی منیوں کی طرف سے ریکارڈ ہوئے ہیں۔
پیارے پاپا جان، بعض محارم وغیرہ مذہبی سوچ والے ہوتے ہیں مگر نماز جماعت سے نہ ادا کرنے کے عادی ہوتے ہیں، ان کو پابند بنانے کے لیے کیا کیا جائے؟
مذہبی سوچ کمزور ہے، مذہبی سوچ والا تو با جماعت نماز پڑھے گا۔ صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد۔
اس کا کوئی حل ہے کہ میری ذات سے آتے کسی کو تکلیف ہی نہیں پہنچی ہے؟
میں کسی کا برا نہیں چاہتا،
نہ
میں نے کبھی کسی کا برا چاہا ہی نہیں، نہ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف پہنچی، کبھی حرام نہیں کمایا، اپنا کلال کی کھاتے ہیں پھر بھی پریشانیاں نہیں چھوڑتی، یوں بولتے ہیں پوری زکات نکالتے ہیں پھر پریشانیاں نہیں چھوڑتی، ہاں کلال کا کمانا آتا کس کو ہے؟ تجارت کے اصول ہی نہیں معلوم تو جس کو تم حلال سمجھ رہے ہو سکتا وہی سود ہو، یہ معلومات ہی نہیں، تو اس لیے سیکھنا ضروری ہے۔ بہرحال یہ کہ بہت نازک معاملات ہیں، علم حاصل کرنا ہوگا، مطالعہ بڑھانا ہوگا، مدنی قافلوں میں سفر فرمانا ہوگا تاکہ آپ کو مزید ذہن ملتا رہے علم دین حاصل کرنے کا اور مطالعہ کرنے کا، مدنی انعامات کے مطابق زندگی گزاری ہے، اور اگر ماں باپ یا کوئی دوست عزیز رشتہ دار ناراض ہے آپ سے اور اس کی حق تلفی آپ سے ہو گئی ہے تو فوراً سے پیشتر اس کے پاس جا سکتے ہیں، فبیہا اعتکاف میں آپ اس کو فون کیجئے اور معافی مانگیے کہ میں اعتکاف میں گیا تھا مجھے احساس ہو گیا، امی آپ معاف نہیں کرو گی تو میرا بنے گا کیا، ابو آپ معاف نہیں کریں گے تو مجھے جنت ملے گی کیسے، میں تو سمجھا فیضان مدینہ میں جنت مل رہی ہے، جنت ملے گی اللہ کی عطا سے، لیکن ماں ناراض ہوگی تو پھر کیا ہوگا، باپ ناراض ہوگا تو کیسے ہوگا، یعنی جبکہ قصور بھی آپ کا ہو۔ تو اس لیے فوراً جس کا دل دکھایا وہ مہربانی کر کے معافی مانگ لے، کہ وہ حدیث سے پاک ہے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، من آذا مسلمن فقط آذانی ومن آذانی فقط آذ اللہ، جس نے مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی۔ اب تکلیف دینے کا جہاں تک تعلق ہے تو یہ ہمارے لیے تو بالکل وہ ٹھنڈی بوتل کی طرح ہے، گھور لیا تو کوئی نا ہماری چھتر اثر نہیں پڑتا، چپ مر یہ بول دیا، پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے دل کا ہم نے مطلب چورا چورا کر دیا، جگر کا قیمہ کر دیا بیچارے کا، اندھا دیکھتا رہی ہے, چل سیدھا بیٹھ, بار بار کیا گسا پڑتا ہے. یہ لینگویج عام ہے, یہ مسجدوں میں بھی ہوتی ہوگی یہ لینگویج, حالانکہ کتنی دل آزار گفتگو ہے جس کے ساتھ کی گئی.
اب بعض اوقات دل دکھا کر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اتنی ہی بات فیل کر گئے ہو آپ یار, اتنا تھوڑا دل ہے تمہارا.
ہاں یہ بھی, یعنی کہ اصل مارنے والے کو پتا نہیں چلتا نا, جس نے مار کھائی اس کو سمجھ پڑتی ہے نا کہ یہ بالکل دل آزاری والی بات ہوتی ہے, تبھی تو دل دکھتا ہے. ہاں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ دل آزاری والی بات نہیں ہوتی, اس نے وہ بات کی وہ شرعن اپنی جگہ درست ہوتا ہے. اب کسی نے اپنے اوپر ایزا اوڑھ لی تو اس پر گناہ نہیں ملتا, اس کو تعزی بولتے ہیں, تعزی آخر میں ذال ہے, تو وہ ایزا اوڑھ لینا. لیکن عام طور پہ عام ماحول میں یہ ایزا دی جاتی ہے سر, تعزی نہیں ہوتی, ایزا ہی ہوتی. تو اس لیے مطلب بس یہ مدنی پھول یہاں سے لے کے اٹھنا ہے اپنے کو کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. ہم بھلے کتنے ہی باڈی بلڈر ہوں, کتنے شیزور ہوں, طاقتور ہوں, کتنا ہی ہماری گیدرنگ مضبوط ہو, تھانے والوں کے ساتھ ہمارا یہ اپروچ ہو, کوئی سیاسی پارٹی سے ہماری لنک ہو, کوئی بھی ہو, مسلمان کو تکلیف نہیں دینی, کوئی بھی نہیں آئے گا کام. ہارون الرشید رحمت اللہ تعالی علیہ بہت کر و فر کے خلیفہ ہوئے, مشہور خلیفہ. یہ جب دنیا سے رخصت ہونے لگے, ان کی زبان پر قرآن کی یہ دو آیتیں تھیں, ما اغنا عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ, کچھ کام نہ آیا میرا مال, میرا سب زور جاتا رہا. تو سیاسی پارٹی سے اگر اپنا کوئی اپروچ ہے, کیا یہ بچا لے گی اللہ کی پکڑ سے؟ اگر وزیر اعظم سے علیک سلیک ہے یا خاندانی رشتہ ہے, تو کیا یہ بچا لے گا؟ یا اپنے آپ کو نہیں بچا سکے گا تو مجھے اور آپ کو کیسے بچائے گا؟ ہر ایک کو اس کا عمل, اگر وزیر اعظم بھی نیک آدمی ہے, اللہ اس سے راضی ہے, تو خیر اس کی بچت ہی بچت ہے. ورنہ اگر وہ بولے کہ میں میری کرسی مضبوط ہے اور میں یوں کر لوں تو یوں کر لوں, تو پتہ چل جائے گا. مرتے کیا وہ جیتے جی پتہ چل جاتا ہے کہ تو ہماری یہ دیکھتے دیکھتے میں تو بڈھا ہو گیا, شروع سے میں تو دیکھتا رہا ہوں کہ میری تو پیدائش پاکستان کی ہے, کراچی میں باب المدینہ میں پیدا ہوا ہوں. کتنی حکومتیں تبدیل ہوتے ہوئے دیکھی ہیں, اور جس انداز میں تبدیل ہوتی ہیں بعضوں کے انداز بھی خوب ہوتے ہیں, عجیب و غریب, وہ بھی دیکھے میں. تو اس لیے وہ حالانکہ عنی سلطانیہ, میرا سب زور جاتا رہا. مالدار بھی یہ غور کر لے, ما اغنا عنی مالیہ, کچھ کام نہ آیا میرا مال. مال سے دوا ملے گی, شفا نہیں خرید سکتے, مال سے دوست مل جائیں گے, وفا نہیں خرید سکتے. نہ مال مسائل کا حل ہے, نہ تخت و تاج مسائل کا حل ہے. اللہ کی رضا چاہیے تو ایمان مضبوط اور اللہ تعالی کی عبادت کرے, بندوں کو اپنی ذات سے تکلیف نہ دے, اور اللہ اور رسول کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائے رکھے, اس کی رحمت سے جنت مقدر ہوگی. اور انشاءاللہ اس شان سے جنت میں جائیں گے کہ باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے, پھول رحمت کے جھڑیں گے, ہم اٹھاتے جائیں گے انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
پاپا جس نے ڈکیتیاں وغیرہ کی ہیں تو کیا وہ بھی توبہ کرے گا؟ اس کو تو پتا ہی نہیں کس کس کا مال لوٹا ہے, کیسے پہنچائے گا؟
توبہ تو کرنی ہوگی, اس کو توبہ تو کرے, لیکن ذہن پر زور دے کس کس سے لوٹا ہے. تو بعض یاد آئیں گے, بعض یاد نہیں آئیں گے. تو جن جن سے جو جو یاد آ رہے ہیں ان کو پہنچا دے, اگر وہ نہ رہے ہو تو ان کے وارثوں کو دے دے جتنا لوٹا ہے. وارث بھی نہ رہے یا پتہ ہی نہیں جن جن کا پتہ نہیں ہے کہ بھائی کس کا لوٹا ہے. تو اتنی رقم اب شرعن جو خیرات لینے کا حقدار ہوتا ہے فقیر شرعی اس کو دے دے اتنی رقم, یا کچھ فقیروں میں بانٹ دے جو شرعن اس کے حقدار ہو. تو یوں یہ سبک دوش ہوگا. تو اب یہ جواب یہ ملے گا کہ ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں کچھ, سب ہم نے تو لٹا دیا خرچ کر گئے, کیا توبہ ہے کہ نہیں ہے؟ توبہ کیوں نہیں ہے؟ اب بھی توبہ ہے, اس کی صورت توبہ تو کر لے, ٹھیک ہے نا. اب جن جن کا لوٹا ہے ان سے رابطہ کرے اور ان کو مطلب ہے کہ ان سے معافی مانگے. معافی تو ویسے کیونکہ چھیننے سے اس کو دل آزاری بھی تو ہوئی ہے نا, معافی تو مانگنی ہے نا اس سے. خالی پیسے دینے سے بھی پورا مسئلہ تو حل نہیں ہوگا. مارتے بھی ہیں, بٹ مارتے ہیں پیچھے سے, ہاتھ مارتے ہیں, دھمکی دیتے ہیں, لاتے ہیں مارتے ہیں, جو ہاتھ میں آتا ہے وہ ٹھوک دیتے ہیں دہشت پھیلانے کے لیے تاکہ یہ چھین سکے. تو ان سب کی معافیا بھی مانگنی ہے اور پیسوں کے بارے میں ان سے کہنا کہ میرے پاس تو اب گنجائش ہے نہیں فی الحال بھرنے کی, میں نیت کرتا ہوں کہ کبھی بھی زندگی میں آ گیا میں بھر دوں گا آپ کو. تو اس طرح, یا یہ بھی اس سے ریکویسٹ کر دے کہ اگر آپ مجھے معاف کر دیں تو یہ آپ کا احسان ہوگا, آپ کو ثواب ملے گا. تو جب کوئی اس طرح چور یا ڈاکو توبہ کر کے معافی مانگنے جائے گا نا, تو بہت امید ہے کہ اگلا معاف کر دے گا, یار میرے پیسے تو ویسے ہی گئے تھے, چلو یار یہ آدمی سدھر گیا تو اس کو معاف کر دیتے, اس کا چانس بہت ہے کہ معاف کر دے. معاف کر دے تو آپ نیت رکھیں گے میں بھر دوں گا, تو اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کرنے والا ہے. پھر بھی عمر بھر نہیں بھر سکے تب بھی اللہ کی رحمت سے مایوسی نہیں ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی آخرت میں صورت فرما دے گا. اس طرح کی صورتیں موجود ہیں کہ ایک بندہ کہے گا یا اللہ میرے اس بھائی سے میرا حق دلا, وہ اس طرح اتنے میں ایک خوبصورت محل جنت کا نظر آئے گا تو وہ حیرت سے کہے گا جو مظلوم ہوگا کہ یا اللہ یہ کس کا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جو خرید لے اس کا. تو وہ عرض کرے گا یا اللہ یہاں کون اس کو خرید سکتا ہے؟ تو ارشاد ہوگا تو خرید سکتا ہے, میں کیسے خرید سکتا ہوں, تو خرید سکتا ہے, اس کو معاف کر دے. تو وہ معاف کر دے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اپنے اس بھائی کا ہاتھ پکڑ اور دونوں جنت میں چلے جاؤ, اس محل میں چلے جاؤ. تو یعنی یہ میں نے حدیثوں کا ایک خلاصہ آپ کو عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے. آپ آئیں تو صحیح, ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسے رہ روے منزل ہی نہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف جھکو تو صحیح, آپ بڑھو تو صحیح, اس کی رحمت اپنے دامن کھولے ہوئے آپ کو لے لے گی. ہم سب بھی اسی کی رحمت کا محتاج ہیں کہ نہ جانے کتنے ہم نے گناہ کیے اور کتنے بندوں کے حقوق تلف کیے, تو جہاں جہاں اپنی ممکن ہے اس ہر ممکن صورت میں معاف تو کروانے نا. وہ آپ ہوں یا میں ہوں, ہم سب کے لیے ایک ہی احکام ہے. میرے لیے مجھے بھی معاف نہیں ہے کہ میں حق طلبی کروں اور مطلب اس کی کوئی پھر تلافی کی صورت ہی نہ کروں, مجھے بھی کرنا ہے, آپ نے بھی کرنا ہے, ہر ایک نے کرنا ہے, ناظرین نے بھی کرنا ہے, حاضرین نے بھی کرنا ہے, اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. اللہ ہم سبھی کو توفیق دے کہ ہم حقوق العباد سے دنیا میں فارغ ہو جائیں اور ادا کر دیں جس کے حقوق ہیں, معافیاں مانگ لے, کسی کا دل دکھایا, کسی کو جاڑا, کسی کو آنکھ دکھائی, کسی کو دھمکی دی, سب سے معافیاں مانگ لیں. معافی مانگے اگر طریقے سے معافی مانگتے معافی مل جاتی, اگلا پگھل جاتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علیہ
وسلم. حقوق العباد
تجھے
صلى الله تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
پیارے بابا جان، روٹی کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ بکری کو دینی چاہیے، اگر چاول بچے تو کس کو دینا؟
روٹی بچ جائے تو پھینکنے کے بجائے بکری کو کھلا دے، گائے کو کھلا دے، تو یہ بھی جائز ہے. خالی پھینک دیں گے تو یہ جائز نہیں، جیسے کچرا کنڈی میں پھینک دیتے ہیں معاذ اللہ. اب وہ چاول بچ گئے ہیں تو پھر پوچھیں گے سالن بچ گئے تو کیا کریں؟ چاول بچ جائے، سالن بچ جائے تو فریج ہے کہ نہیں گھر میں، اس میں رکھ دیں، دوبارہ گرم کر کے کھا لیں. روٹی بھی دوبارہ کام آ جاتی ہے، اس کا سرید بن سکتا ہے. تو اگر یہ ٹکڑے وغیرہ دسترخوان پر عام طور پہ جو گر جاتے ہیں نا، تو یہ بعض اوقات بچے کھچے یا اس طرح کے چاول ہوتے ہیں جو کھائے نہیں جاتے، تو وہ روٹی تو چلو کھلا دی بکری کو، تو چاول کے دانے کھلا دیں مرغی کو. باقی چھتوں پہ ڈالنے سے میرا تجربہ یہ ہے کہ پرندے نہیں کھاتے، کیونکہ وہ میں نے دیکھے وہ سوکھے سوکھے وہ پڑے ہوتے ہیں، اس کا مطلب پرندے کچا اناج کھاتے ہیں. مرغی غالباً چاول کھا جاتی ہے، کھایا یہ پکا ہوا کھانا. مرغی تلاش کریں، اس کو کھلائیں.
جہاں عموماً بکریاں ہوتی ہیں نا، تو وہاں مرغیاں بھی ہوتی ہوں گی.
جو پالتے ہیں لوگ، مطلب جہاں فلیٹس ہوتے ہیں نا، ان میں مرغیاں نہیں ہوتی عام طور پہ، کچی جگہ اس میں پالتے
ہیں، بکریاں بھی نہیں ہوں گی.
ہاں تو گائے تو اپنے آپ تو گھومتی ہوتی ہیں. اب ہر جگہ نہ گائے گھومتی ہوتی ہے نہ بکریاں گھومتی ہوتی ہیں، تو بچے گائے کو یار ہمیں خود نہ کھا لے، دسترخوان پہ گر گیا تو کھانا تو اچھا ہے نا، اس میں کھا لے، جنت کی حوروں کا مہر بنے گا، روزی میں برکت ہوگی انشاءاللہ. یہ برکت تو ظاہر ہی ہے نا کہ مطلب اتنی بچت ہو جائے گی آپ کی، تو ہم کو تو بکریاں ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، نہ مرغیاں تلاش کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، خود ہی کھا لیتے ہیں دسترخوان اٹھا کے، گر جاتا ہے دانا وغیرہ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی ہاں، وہ داخلہ اصل پوری پوری کالونی ہوتی ہے، یعنی کہ گیٹ بنا ہوتا ہے بڑا سا، کئی مکانات اندر ہوتے ہیں، یہ علاقوں میں دیکھے میں نے، بغیر اجازت داخلہ منع ہے. یہ تو مزاح کا خیز ہے یہ بورڈ، بھائی اتنے سارے مکانات ہیں کون کس سے اجازت لے گا؟ یہ میں نے دیکھا اس لیے بولتا ہوں. تو اس سے اب یہ نہ کوئی روکنے والا ہے. تو یہ داخلہ ممنوع لکھنا تو یہ تو سرے سے ہی ہے. مجھے تو کوئی سمجھداری لگتی نہیں ہے جب کوئی بندہ عمل ہی نہیں کرتا. ہاں اگر کوئی ایسا ہے مطلب ایسی جگہ جیسے کوئی کمرہ ہے یا بلڈنگ ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ بغیر اجازت داخلہ منع ہے تو وہاں چوکی دار ہوتا ہے, اس سے ترکیب ہوتی ہے شناخت کے بعد وہ, یا ان کو اوپر سے پوچھتے ہیں کہ تمہارا کوئی رشتہ دار آیا ہوا ہے کیا اس کو اوپر بھیج دیں, ہے نا؟ اس طرح کا جہاں ہے تو وہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں بغیر اجازت کے نہیں جانا چاہیے, کہ بورڈ پر اکتفا نہیں ہے باقاعدہ ترکیب ہے, فارمیلٹی نہیں ہے. تو اب یہ کہ بالکل اس کا جیسے میں نے دیکھے بڑا گیٹ ہوتا ہے, کئی مکانات ہوتے ہیں جو لکھا ہوتا ہے
وہ جیسے کالونیاں جو ہوتی ہیں
افساس ادارے ایریا جیسے کہ یہ فوجی ایریا ہوتے ہیں وہاں تو وہاں چوکیاں ہوتی ہیں سر, بغیر اجازت داخلہ منع ہے. اب اس کو گزرنا ہے پوچھے کہ اس کو یہ تو وہاں چوکیاں ہوتی ہیں چیک کرتے ہیں, تو وہاں تو بغیر اجازت جانا چاہے تو وہ ان کے پاس تو بندوقیں بھی ہوتی ہوں گی, وہ تو اچھا بھلا جو بھی ہے اس نے چیک کروانا ہی ہے, شناخت اپنی مانگے گا. وہ بغیر اجازت تو کسی کے گھر میں ویسے اگر نہ بھی لکھا ہو تو نہیں جا سکتے, اپنے بھی گھر میں اجازت لے کر جانا چاہیے کہ کون کس حال میں وہ پتہ نہیں چلتا. میرا گھر ہے اب کوئی کپڑے تبدیل کر رہا ہے اور آپ پہنچ گئے تو یہ کتنی پریشانی کا باعث ہے. اس نے یہ سمجھا کہ کوئی ہے نہیں تو کمرے کا دروازہ کھلا رکھا ہے, اندر سے کنڈی نہیں لگائی آپ نے ٹا کر کے کھول دیا, تو اب جو پھجیتا ہوگا جو پریشانی ہوگی. یا کوئی گھر کا فرد ایسا کام اندر کر رہا ہے جو شرن تو جائز ہے لیکن وہ نہیں چاہتا کہ کوئی دیکھے. اب مثال کے طور رمضان کی رات ہے, گھر کا کوئی فرد اپنے کمرے میں بیٹھ کر رو رو کے دعا مانگ رہا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں جس کے لیے رو رہا ہوں نا مجھے وہی دیکھے, بندہ نہ دیکھے. اور یہ بہت اچھی خواہش ہے اس کی کہ کوئی نہ دیکھے پر میرا رب دیکھے مجھے, میرے رب سے کام ہے. اب اس میں آپ نے وہ بھاٹ کر کے دروازہ کھولا اور وہ بیچارہ رو رو کے دعائیں مانگ رہا ہے تو اس کے خوشبو میں کتنا فرق آئے گا, وہ بیچارہ کتنا تنگ آئے گا. تو اس لیے کسی کے بھی گھر میں امی کا گھر ہو یا ابو کا گھر ہو یا اپنا گھر ہو موقع کی مناسبت سے ہی داخل ہونا ہے اور موقع کی مناسبت سے اجازت بھی لے لینی ہے. ہاں امی سامنے ہی بیٹھی ہوئی ہے دروازہ بھی کھلا ہوا ہے اب اجازت کا قرینہ ہے کہ اجازت کی ضرورت نہیں ہے آپ سلام کر کے چلے جائیں, دروازہ بند ہے تو دستک دیں, کھنکارنے کا بھی ہے کر کے تاکہ کوئی کچھ کر رہا ہے تو وہ کپڑے بدل رہا ہے کچھ بھی کر رہا ہے تو اپنی پوزیشن لے سکے. تو ماں بیٹیاں ایک دوسرے کے سامنے بے پردگی تھوڑی کر سکتے, اس کی اجازت تھوڑی ہے. اس طرح باپ بیٹے سب کا آپس میں ایک طرح سے پردے تو ہے نا مخصوص. اور بھی کوئی بھی کام اگلا کر رہا ہو وہ اچانک جانے سے نظر پڑ جائے گی. حضرت صاحب دلائل الخیرات شریف امام جزولی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ابھی طالب علم تھے تو یہ بھی اپنے کمرے میں کسی کو آنے نہیں دیتے تھے, اجازت نہیں دیتے تھے. تو اب یہ کہ لوگوں میں تھوڑی چہمگوئیاں ہوتی کہ پتا نہیں یار کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو, اندر ہی نہیں آنے دیتے. تو والد صاحب نے کہا کہ ہو نہ ہو تمہارا بیٹا اندر کوئی کچھ کرتا ہے ہم لوگوں کو آنے نہیں دیتا, آپ دیکھو تحقیق کرو دیر نہ ہو جائے اور کچھ نقصان نہ ہو جائے. تو آپ کو وہ روک نہیں سکتا اجازت لوگے تو آنے دے گا, چنانچہ والد نے اجازت مانگی تو انہوں نے بیٹا کیسے باپ کو روکے گا آنے کی اجازت دی. تو دیکھا تو کوئی اندر کوئی مال سامان تو تھا نہیں, وہی چند کتابیں اور دیواروں پر الموت 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 لکھا ہوا تھا. تو والد صاحب تو دیکھتے رہ گئے, لوگوں نے کیا کیا کان بھرے تو یار میرا بیٹا آج تک مجھے پتا نہیں تھا کہ یہ کس طبیعت کا ہے. والد بہت متاثر ہوا کہ میرا بیٹا اتنی فکر آخرت والا ہے. تو وہ اپنے یہ انداز کسی کو دکھانا نہیں چاہتے تھے, آنے نہیں دیتے تھے کسی کو. یہ بھی اخلاص کی منزل ہے، اللہ ہمیں عطا کرے.
بس صرف اتنا ہی تو نہیں ہے نا باپا کہ کسی کی اجازت کے بغیر اس کے کمرے میں داخل نہ ہو جائے، کیا یہ نہیں بہتر کہ کسی کے پاس اگر گھر پر بھی جانا ہے تو اس سے پہلے پیشگی اجازت لے لی جائے یا اس سے بات کر لی جائے کہ میں آپ کے گھر آنا چاہتا ہوں. یعنی ایک کوئی بھی دنیا اور آخرت کے حوالے سے کئی مصروفیتیں بندے کی ہو سکتی ہیں. اب کوئی آ کر نیچے کوئی ہے بھی تھوڑا موبیدار آدمی اگر آ کر کھڑا ہو جائے گھنٹی مارے گھنٹی بجائے اور ہم دیکھیں اور وہ دیکھتے ہی وہ کیونکہ عموماً گیلریاں ہوتی ہیں یا انٹر کام ہوتا ہے تو اپنے نے اٹھایا جی میں ہوں تو اب اس کو نہ منع کر سکے نہ ہاں بول سکے تو یوں بھاری نہ پڑ جائے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ کسی کے گھر پہ اگر ملنے بھی جانا ہے مشورہ کر کے اجازت لے کر جانا چاہیے، جب وہ وقت دے تو ہی جانا چاہیے.
بہتر یہی ہے بھلے وہ مصروف شخصیت نہ ہو لیکن اطلاع کر کے جائے کہ میں کل فلاں وقت آ جاؤں، وہاں بولے تو چلے جائیں. کیونکہ اب وہ اگر آپ نے پوچھا نہیں اور چلے گئے کہ یار اپنے کو منع تو ہے نہیں چلے جائیں گے، لیکن اب یہ ممکن ہے کہ اس کی کوئی ایسی بیچارے کی مصروفیت اٹکی ہوئی ہو جس کی وجہ سے ہمارا جانا اچانک اس کو بھار پڑ جائے وزن پڑ جائے، کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے. کھانے کے ٹائم پہ بھی چلے جاتے ہوں گے، ہماری چلتی ہے، اب اس ٹائم پر اس کے گھر میں کھانا ہی نہیں ہے، ہے تو وہ گھر کے افراد کا ہے، اب گھر والوں کو فاقا کروا کے آپ کو کھلائے گا وہ. تو اس لیے وہ بہت سوچ سمجھ کر اقدام کرنے چاہیے، بہتر یہی ہے کہ آدمی پوچھ کر جائے.
ٹائم نہیں دیا آپ کو کسی کو، کسی نے پوچھا کہا یار نہیں یار تھوڑا کب آؤں، اگلے ہفتے رابطہ کریں گے، سات دن کے بعد بڑے آدمی ہو گئے یار، چلو ٹھیک ہے فون رکھ کر. اب فون تو کیا تھا میں نے، سات دن کے بعد کا بولنا ہے یار. جب آدمی مشہور ہو جاتا ہے نا بڑا غرور و تکبر آ جاتا ہے اس کے اندر، یار اللہ شہرت سے بچائے ہم کو یار، مشہور لوگوں میں بڑا تکبر آ جاتا ہے، اس کو کیا کہیں گے آپ؟
شہرت کے لیے خود بڑے ہاتھ پیر مارے ہوں گے، نہیں ملی
نہیں ملی،
اب دوسرے کی شہرت تو چبھے گی نا. تو یہ بدگمانیاں نہیں کرنی چاہیے، اور یہ تو ظاہر ہے کہ یہ تو دل آزار باتیں تہمتیں ہیں،
تہمت ہے.
اگر نہیں دیا وقت تو ٹھیک ہے اس کی مرضی، اس پر واجب تو ہے نہیں کہ ہر آنے جانے والے سے ملے ہی ملے، ملنا چاہیے اچھی بات ہے، اور گناہوں کے دروازے بند رکھنے چاہیے، نہیں ملے گے تو گناہوں کے دروازے کھلیں گے جیسا کہ ابھی آپ نے مثال دی. لیکن اگر وہ نہیں ملتا کسی سے، یا کسی سے ملتا ہے کسی سے نہیں ملتا، تو شرعاً وہ گناہ گار نہیں ہے. بلکہ حدیث پاک میں تو یہ مضامین موجود ہے نا کہ وہ کسی سے وہ اجازت لی تو وہ نہیں دی اجازت تو خوشی خوشی لوٹ جائے، بلکہ دروازہ نہیں کھلا، تین بار دستک دی یا تین بار سلام کیا جواب نہیں ملا، دروازہ نہیں کھلا، تو خوشی خوشی مطلب چلا جائے، یعنی کہ دل میں میل نہ لائے. جیسے وہی کہ بڑا مغرور ہو گیا ہے بہت، مطلب بھائی اب اپنے غریب آدمی کو کہاں دروازہ کھلے گا، جس نے کہیں سے دراڑ سے دیکھ لیا ہوگا اپنے کھڑے تو اپنے لیے کہاں دروازہ کھلے گا یار. تو یہ سب مطلب بہت برائیاں آئی ہیں، یہ معاشرے میں بہت زیادہ ہے. فون پر بھی مطلب اگر فون اٹینڈ نہیں ہوتا تو نمبر دیکھ لیا ہوگا، میرا فون نہیں اٹینڈ کرتا، فون اٹھاتا ہی نہیں ہے، حالانکہ یہ جملہ ہی خراب ہے، فون اٹھاتا ہی نہیں ہے. ہو سکتا ہے اس نے آپ کی گھنٹی نہ سنی ہو، فون بند پڑا ہو، کہیں رکھ کے بھول گیا ہو، خود ڈھونڈ رہا ہو میرا فون کہاں ہے، یا استنجا خانے میں بےچارا گیا ہو. کوئی بھی مصروفیت بندے کی ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے فون اٹینڈ نہیں ہو رہا، کوئی مجبوری ہو، یا وہ چلو واقعی آپ کا نمبر دیکھ کر بھی فون اٹینڈ نہیں کرنا چاہتا، ٹھیک ہے وہ مرضی کا مالک تو ہے نا، گناہگار تو نہیں ہے نا آپ کا فون اٹینڈ نہیں کر رہا، تو شرن گناہگار نہیں ہے. ہو سکتا ہے آپ میں جو خرابی ہو یا آپ کو معلوم نہ ہو، اس کے بعد اتنا ٹائم نہ ہو یار اس کا اٹینڈ کریں گے نا تو ایک گھنٹہ گیا اپنا، یہ اتنی چکنی کرے گا، بات ایسی لمبی کرتے کہ آدمی پھنس جائے. یہ اس کا تو مجھے جو تجربہ ہے شاید بہت کم لوگوں کو، پہلے پی ٹی سی ایل میرے پاس تھا نا، میں جو یعنی جو پھنسنے کا تجربہ مجھے ہے نا یہ شاید کم لوگوں کو ہوگا. تو خالی وہ ایک تھوڑی بات کرتا تھا، کئی یعنی کہ ایسے واقعات بات کی، ذرا امی سے بات کر لو، ذرا وائف سے بات کر لو، میں نے تو پھر وہ جو فون سے جو پریشان ہوا تو میں نے وہ پھر کیا وہ لگاتے تھے
آنسرنگ مشین
اب تو یہ سب پرانی چیزیں ہوئی. آنسرنگ مشین لگائی تھی اس کی میموری فل ہو جاتی تھی. مجھے ہمت نہیں ہوتی تھی کہ میں اس کو فون کروں. فون کروں گا تو میں تو گیا کام سے. اب تو فون پر بات کرنے کی نوبت ہی نہیں آتی, کبھی کبھار ہی آتی ہے. اب تو وہ سوتی پیغام کے ذریعے آسانی ہو جاتی ہے, وہ پنچاتی نہیں ہے. اگلے کو ورنہ فون, اب تعزیت کے لیے بھی فون کرتا تھا نا میں, اس کو تسلی دے دیجئے. اب وہ تسلیاں دیتے رہو, گھڑی دیکھتے رہو, گیا ٹائم, اچھا پھر آپ سے ملاقات کرنی ہے, ٹائم دے دیجئے. اب بالکل ہی پاؤں تلے زمین نکلی. ایسے میرے لیے تو آزمائش ہوتی تھی, اب ٹائم کہاں سے لاؤ یار ہر ایک کے ساتھ ملاقات کے لیے, آزمائش. تو یوں اب کافی فرق پڑ گیا الحمدللہ.
بابا یہ بھی تو ہوتا تھا نا, ہر ایک اپنی سہولت سے فون کرتا تھا, کسی کو رات 11 بجے وقت ملا, کوئی 12 بجے, کوئی 1 بجے, کوئی 2 بجے.
ظاہر ہے ملاقات کے لیے بھی دن میں رات میں جس کو سہولت ہوتی وہ آ جاتا. رات کے 3 بجے مفتی صاحب کو رات کے 3 بجے فتویٰ پوچھا, حالانکہ یہ فتویٰ نہیں ہے, معلومات کا سوال ہے. سوال کسی نے فون کیا رات کے 3 بجے, انہوں نے بیچاروں نے اٹینڈ کیا ہوگا, تو غوث پاک کی وہ وصال کی عرس شریف کی تاریخ کون سی ہے؟
اتفاق سے وہ میرے ہاتھ میں موبائل تھا, میں سونے کی تیاری کر رہا, سوتے سوتے پھر اچانک ذہن بنا کہ میں رمضان کی بات ہے, سحری میں نے کہا کہ اس کے بعد نماز کے بعد ہی سوؤں گا, تو میں پڑھنے لگ گیا تھا. اتنے میں فون بجا تو میں نے اتفاق سے اٹھا لیا, میں نے کہا ایمرجنسی ہوگی بےچارے اس ٹائم فون کریں, تو کہہ رہے میں نے جی فرمائیے, تو کہہ رہے کہ غوث پاک کی تاریخ وفات کون سی ہے؟
تاریخ وفات یہ تو ان کو بھی پوچھنا چاہیے تھا لیکن انہوں نے بتا دی. تاریخ عرس تو 11ویں رات ہے, ماہ فاخر ربیع الاخر کی, تاریخ وفات کون سی ہے؟ کس کس کو نہیں معلوم غوث پاک کی تاریخ وفات, جس کو نہیں معلوم وہ ہاتھ اٹھائے. نہیں ہے بےچارے تو کتنا نرم کریں گے, نہیں خبر
جی
تاریخ.
میاں والی والے بھی ہاتھ کھڑا کریں جن کو نہیں معلوم, دلی ہاتھ کھڑا کریں, معلوم نہیں ہے ہاتھ کھڑا کریں, کوئی مسئلہ نہیں, بتا دیجئے معلوم نہیں ہے تو. جی پپا یہ بھی کئی ہاتھ کھڑے ہو رہے ہیں میاں والی میں.
اب مفتی صاحبان کو چاہیے کہ کتنے آسان انداز میں فتوی دینے کی ضرورت ہے, تاریخ عرس بتا رہے ہیں, تاریخ وفات پتا نہیں. تعداد
تاریخ عرس اور تاریخ وفات, اب یہ وہاں بھی نہیں پتا.
تاریخ عرس اور تاریخ وفات ایک ہی ہوتی ہے, جس تاریخ کو انتقال ہوتا ہے نا بزرگوں کا, وہی ان کی تاریخ عرس کہلاتی ہے, اسی تاریخ میں عرس ہوتا ہے, دونوں ایک ہی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ایس ایم ایس کے ذریعے جو سوال موصول ہوئے وہ آپ سے کرنے تھے. موت کا انتظار کرنا کیسا؟
موت کا انتظار نہ کرنا کیسا؟ تو ہر ایک کو موت کے لیے تو تیاری رہنا چاہیے. موتو قبل ان تموتو, مر جاؤ مرنے سے پہلے. اس کو تو خوش آمدید کہنے کے لیے پہلے ہی بندہ تیار رہے کہ اب آئی کہ اب آئی, اب آئی کہ اب آئی, گناہوں سے توبہ کر کے بندہ تیار رہے.
کیا نماز کے دوران دونوں ہاتھوں کو استعمال کرنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے؟
دونوں ہاتھوں کا مسئلہ نہیں ہے, ایک ہاتھ سے بھی نماز فاسد ہو سکتی ہے. جیسے کہ یہ اٹھایا ایک ہاتھ سے, اس کو دیا کسی کو, تو دیکھنے والے یہی سمجھے گا کہ نماز میں نہیں ہے, تو یہ ایک ہاتھ کا فیل بھی نماز تو فاسد ہو گئی اس کی. پنکھا اٹھایا ہاتھ کا یا گتا اٹھایا, نماز کرتے کرتے گرمی لگ رہی تھی, کرنا شروع کر دیا, دیکھنے والا ہی سمجھے گا کہ نماز میں نہیں ہے, تو یہ نماز فاسد کرنے والے کام ہے اس طرح کے, ایک ہاتھ سے بھی کیا تو.
اچھا, اگر کسی کو کہیں جانا ہو اور وہ جماعت سے پہلے ہی نماز پڑھ لے تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟
وقت سے پہلے پڑھ لیا تب تو نہیں ہوگی. اگر وقت شروع ہو گیا تھا نماز کا, وہ ایسا علم رکھتا ہے اتنا, تو نماز ہو جائے گی. لیکن اگر وہ ایسی ضرورت ہے جس میں جماعت ترک کرنے کی اجازت ہو تو وہ الگ بات ہے. اگر وہاں مسجد بھی موجود ہے اور جماعت کا وقت بھی ہو گیا ہے, اذان بھی ہو گئی ہے اور اب وہ نماز پڑھ کے نکل رہا ہے, تو یہ اس کو مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنی چاہیے.
اگر کسی کے پاس فطرے کے پیسے نہ ہوں تو اب بھی اس پر فطرہ ادا کرنا ضروری ہے؟
اگر فطرہ واجب ہو گیا تب تو ذرا ادا کرنا واجب ہے.
فطرے کے پیسے نہیں ہیں, واجب ہے.
واجب ہے, فطرے کے پیسے نہیں ہے تو پیسوں سے فطرہ ادا کرنا ضرور تھوڑی ہے. کوئی بھی چیز دے سکتے ہیں جو اس فطرے کی قیمت کی ہو. مثال کے طور پر یہ قلم ہے, یہ سمجھو کہ اس سال باب المدینہ میں 100 روپیہ کا فطرہ بنتا ہے اور یہ قلم مثال کے طور پہ 100 روپے کی ہے, تو یہ قلم فطرے میں دے دی, یہ بھی فطرہ ادا ہو گیا.
اچھا,
اور فوراً بھی واجب نہیں ہے, زندگی بھر میں جب بھی ادائی ادائی قضا نہیں ہے,
گناہگار نہیں ہوگا.
نہ, افضل یہ ہے کہ عید کی نماز کے لیے جاتے ہوئے ادا کرے.
سوال یہ ہے کہ اگر پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خواب میں کسی کام کا حکم ارشاد فرمائیں تو کیا اس کام کو کرنا ضروری ہے؟
اگر وہ شریعت کے مطابق, ظاہری طور پر بھی وہ ہے شریعت کے مطابق, تب تو کر لینا چاہیے, سعادت کی بات ہے. لیکن اب یہ کہ اس کو واجب نہیں ہو, یہ خواب ہے. خواب میں مطلب خواب میں حجت نہیں بن سکتا, کیونکہ خواب میں غلط فہمی ہو سکتی ہے. جیسے کہ امام جعفر صادق علیہ رحمت اللہ الرازق کی خدمت میں کسی نے حاضر ہو کر عرض کیا کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مجھے خواب میں دیدار ہوا, سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے شراب پینے کا حکم دیا. اب چونکہ یہ ظاہر شریعت کے خلاف ہے تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایسا حکم دے ہی نہیں سکتے, تو یہ خواب تھا. تو امام جعفر صادق نے فرمایا کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تجھے شراب پینے کا نہیں حکم, شراب پینے کا حکم نہیں دیا بلکہ شراب پینے سے منع فرمایا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
اچھا, ابھی آپ نے کچھ دیر پہلے دل آزاری کے حوالے سے مدنی پھول عطا فرمائے تھے. سوال یہ آیا, کیا سید زادہ کسی کی دل آزاری کر سکتا ہے؟ اور اگر کر دے تو جس کی دل آزاری کی گئی ہے اسے کیا کرنا چاہیے؟ سوال اس طرح آیا ہے.
جی ہاں, سید زادہ بھی دل آزاری تو نہیں کر سکتا, اگر کی ہے تو معافی مانگنا ان پر بھی لازم ہے.
سوال یہ آیا ہے کہ شرعی فقیر کی تعریف کیا ہے؟
فقیر وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ کچھ ہو مگر اتنا نہ ہو کہ نصاب کو پہنچ جائے, یا نصاب کی قدر تو ہو مگر اس کی حاجت اصلیہ یعنی ضروریات زندگی میں مستغرق یعنی گرا ہوا ہو. مثلا رہنے کا مکان, امور خانہ داری یعنی خانہ داری کا سامان, سواری کے جانور یا اسکوٹر یا کار, کاریگروں کے اوزار, پہننے کے کپڑے, خدمت کے لیے لونڈی غلام, علمی شغل رکھنے والے کے لیے اسلامی کتابیں جو اس کی ضرورت سے زائد نہ ہوں, اور مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو, یہاں تک کہ کھانے اور بدن چھپانے کے لیے اس کا محتاج یعنی ضرورت مند ہے کہ لوگوں سے سوال کرے, اور اسے سوال حلال ہے. فقیر کو یعنی جس کے پاس کم از کم ایک دن کا کھانے کے لیے اور پہننے کے لیے موجود ہے, بغیر ضرورت و مجبوری سوال حرام ہے, اور ایسوں کے سوال پر دینا بھی ناجائز, دینے والا گناہگار ہوگا. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
آپ کو کچھ دکھائیں, سنت اور آداب سیکھنے کے لیے بھی یہاں ایک تعداد آئی ہوئی ہوگی. آپ کو ناخن کاٹنے کا طریقہ سکھاتے ہیں, اور وہ بھی کس کا؟ امیل سنت نے کیسے ناخن کاٹے وہ بتاتے ہیں, تو بڑی غور سے دیکھیے گا ناخن کاٹنے کا طریقہ.
ناخن تراشنے کے تعلق سے عرض ہے, 40 دن کے اندر اندر ناخن تراش لینا چاہیے, 40 دن سے زیادہ دیر لگا دینا گناہ. جو لوگ لمبے ناخن رکھتے ہیں یا آستائی بہنیں رکھتی ہیں وہ توجہ فرمائے کہ لمبے ناخن
یہ شیطان کی نشستگاہ ہے، اس میں شیطان بیٹھتا ہے روزانہ ناخن تراش دے کے الگ الگ فضائل، منگل کے دن ناخن تراشنا سبحان اللہ بیماری جاتی ہے اور شفا آتی ہے۔ ناخن تراشنے کا طریقہ بھی سن لیجیے، ایک منقول طریقہ یہ، اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے، انگوٹھا چھوڑ دیجیے، شہادت کی انگلی، اس کو شہادت کی انگلی کہتے ہیں، اس سے شروع کر کے لائن سر وہ انگوٹھے تک آپ ناخن کاٹ دیجیے، اس کے بعد آخر میں سیدھے ہاتھ کے انگوٹھا اس کا ناخن تراش لیجیے، سیدھے ہاتھ سے شروع ہوا سیدھے ہاتھ ہی پر ختم ہوا۔ بعض لوگ ناخن کھانے کی کوشش کرتے کاٹتے رہتے ہیں، یہ بھی منع، اور اس سے برس یعنی کوڑ کی بیماری پیدا ہوتی ہے، سفید سفید داغ آپ نے دیکھے ہوں گے، تو اس سے یہ بیماری پیدا ہوتی ہے۔ بچے بھی کرتے رہتے ہیں، بعض بڑے بھی کرتے ہیں، بچوں کو بھی پیار محبت سے سمجھائیں، ورنہ کوئی ایسی بے سرل کڑوی چیز ان کے انگلیوں پہ لگا دے تو بچہ جب ڈالے گا منہ میں تو اس کو ذرا کڑواٹ لگے گی، تو وہ امید ہے اس کی عادت نکل جائے گی۔ پاؤں کے ناخن تراشنے کا طریقہ دیکھ لیجیے، بہتر یہ کہ سیدھے پاؤں کی چنگلیاں چھوٹی انگلی سے شروع کریں اور ترتیب بار انگوٹھے پر ختم کریں، اب الٹے پاؤں کے انگوٹھے سے شروع کر کے ترتیب بار چھوٹی انگلی پر ختم کر دیجیے۔
یہاں بیٹھے ہوئے دس دن کے لیے آئے ہوئے تو صرف نیک اعمال ہی کر رہے ہیں، اب ایسا ٹائم زندگی میں کبھی بھی نہیں گزری، زندگی کے وہ دن ہیں جو کہ میموریبل ڈیز ہیں جو کبھی بھی ہم بھول نہیں سکتے، دونوں لحاظ سے، دنیاوی لحاظ سے بھی اور دینی لحاظ سے بھی۔
الحمدللہ عزوجل یہاں آنے پر سب سے پہلی میں کہتا ہوں، سب سے جو مین تبدیلی ہوتی ہے کہ اللہ کا شکر ہے میرا دل مطمئن ہو گیا۔ سب سے پہلی بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس ٹائم میں آیا ٹرین میں مجھے ایک دوسرے گروپ کافی اس طرح ملا، لیکن جب الحمدللہ میں ادھر آیا تو ایک اسلام بھائی نے، مجھے کچھ بھی نہیں پتا تھا کدھر سے کارڈ بنے گا کیا، انہوں نے اتنا پیارا اخلاق پیش کیا، میں کہتا ہوں کبھی ساری زندگی ان شاء اللہ میں جو ہے نا داوستانی میرے سینے سے انشاءاللہ میں لگا رہوں گا۔
یہاں سنت سے سیکھنے کو مل رہی ہے، ماحول دیکھ کر اور اویئرنیس حاصل ہو رہی ہے کہ ہمیں اور دین کی طرف آگے بڑھنا چاہیے۔
میں نے یہ عہد کیا ہے کہ انشاءاللہ میں نماز نہیں چھوڑوں گا۔
صبح کے بیان میں نگران شورا نے بہت ہی اچھا ذہن دیا کہ ہر ایک کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آنا چاہیے، ہر ایک کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ پیش آنا چاہیے، اپنے بھائی کو بھائی سمجھنا چاہیے، اپنے گھر میں ایک مدنی ماحول ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے انسان کا اگر اخلاق اچھا ہوگا نا تو سب اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ۔
پہلے ایسے لڑکوں میں بیٹھتا تھا الٹے سیدھے، ایک دو میں نے بندی چینل لگایا، بابا نے دعوت دی کہ آ جاؤ، بارہویں اول کا مہینہ تھا کہ آ جاؤ فضان مدینہ، پھر میں گاڑی اٹھا کے ادھر آ گیا، میرے کو یہاں بڑا مزہ آیا۔ پھر جب میں مدینہ کرنے میں بیٹھا تو پھر میرے کو نا محبت سے ہونے لگ گئی، پھر میں گھر پہ چین لگنے لگ گیا، پھر میں تو طبیعت خراب ہوئی نا تو میں کرنگی چاند نمبر پہ رضا مسجد تعویذ لینے گیا، تو انہوں نے یا کہارو کا میرے کو ورد کرنے کے لیے 100 دفعہ نماز کا پڑھنے کے لیے دیا، پھر میں نے وہ پڑھنا شروع کیا، تو اسی رات میرے کو بابا کی خواب میں زیارت ہو گئی۔ جب میرے کو زیارت ہوئی تو دوسرے دن اٹھ کے میں نے داڑھی کی نیت کر لی، الحمدللہ بابا کو خواب میں دیکھ کر میں نے الحمدللہ داڑھی سجا لی ہے۔
پاکستان نیوی میں ملازم ہوں، پی این ایس بہادر سے آیا ہوں، اور الحمدللہ میں بہت مطمئن ہوں کہ یہاں آ کر ضرور دعائیں قبول ہوتی ہیں۔
یہاں آنے کے بعد اجتماعیت کی بہت بڑا جذبہ ملتا ہے، اجتماعیت، بیٹھنے کا طریقہ، اسلامی بھائیوں کا میل ملاپ کا طریقہ۔
الحمدللہ میرے میں ایک تبدیلی آئی ہے کہ میں پہلے نماز نہیں پڑھتا تھا، اب ادھر آنے سے نماز کی میں نے پابندی کر دی۔
ابھی گھر پہ ہوتے تو مطلب شاپنگ کر رہے ہوتے، عید کی شاپنگ کر رہے ہوتے، یا دوست وغیرہ کے ساتھ بائک وغیرہ پہ گھوم رہے ہوتے، بس مارکیٹ وغیرہ میں گھوم رہے ہوتے، بہت زیادہ گنہ کما رہے ہوتے۔ ابھی یہاں پر فضان مدینہ میں اعتکاف کی برکت سے ماشاءاللہ ہمیں تہجد کا بھی ذہن بنا ہے، بہت ساری مطلب نیکیاں کرنے کا جذبہ مل رہا ہے۔
نوجوان اسلامی بھائی ان کو دیکھ دیکھ کے ان میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، دیکھ کے دل خوش ہو رہا ہے کہ اس ماحول سے میں بس ہمیشہ اس ماحول سے وابستہ ہو جاؤں۔ بس
جھوٹ بولنے کی عادت کافی حد تک تھی، وہ بھی نکل گئی، غیبت وغیرہ کی عادت، بہت سی عادتیں نکل گئیں ماشاءاللہ۔
یہاں کا ماحول دیکھا، یہاں کے لوگ دیکھے، اخلاق، محبت، بھائی بندی، یہاں بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے۔
یہاں آنے کے بعد بڑا سکون ملا ہے، اعتکاف کی نیت سے ہوں 10 دن کی، اور عبادت میں بڑا مزہ آ رہا ہے، یہاں کا جو منظر ہے ایسا کہیں نہیں پورے پاکستان میں۔
یہاں آنے کے بعد بندے کو جو ہے نا دنیا جو ہے نا وہ اچھی نہیں لگتی۔
تو میں یہ بولوں گا، میں مکہ میں اعتکاف میں بیٹھا ہوں، اور پھر لندن میں اعتکاف میں بیٹھا ہوں، ہر جگہ اعتکاف میں بیٹھا ہوں، میں پھر یہاں پہلی دفعہ آیا ہوں اعتکاف میں بیٹھنے، وہاں جو فیلنگ ہوتی ہے وہ یہاں پر سیم وہی لگ رہا ہے کہ مدینہ پھر رہا ہوں۔
گھر میں ہوتے دنیاوی فکروں میں لگے ہوئے، تو آفس کی فکروں میں لگے ہوئے، تو انٹرنیٹ یوز کر رہے ہوتے، مطلب غفلت بھری زندگی گزار رہے ہوتے، اور کچھ نہیں۔ سچی توبہ کر لی ہے گناہوں سے، اور انشاءاللہ آگے اچھے اعمال کرنے کی نیت بنائی ہے.
کسی چیز کی معلومات نہیں تھی ماشاءاللہ, یہاں آنے سے بہت چیز سیکھنے کو ملی ہے. شاپنگ سینٹروں میں جاتے ہیں, یہاں وہاں فضول گھومتے, رات بھر موبائلوں میں باتیں کرتے. یہاں ماشاءاللہ فیضان مدینہ میں آئے تو بہت کچھ سیکھنے کو موقع مل رہا ہے. اب ہر ہفتے کا جو اجتماع ہوگا انشاءاللہ اس میں شرکت کریں گے.
یہاں آنے سے پہلے ہم تو باہر فجر کی نماز پڑھنے روزہ رکھ کے سو جاتے ہیں. یہاں آنے سے ہم باپا کا مدنی مذاکرہ سن کے ہمیں کچھ معاملات حاصل ہو رہی ہے, کچھ ہمیں اپنے اندر چینجنگ آ رہی ہے. انشاءاللہ ذہن بنائے کہ انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ ہر بار مدنی مذاکرہ میں شرکت کریں گے.
اپنے گھر پہ ہوتے تو وہی ٹی وی دیکھ رہے ہوتے, گالی گلوج یاروں دوستوں میں گھوم رہے ہوتے. یہاں ماشاءاللہ باپا کا دیدار ہو جاتا ہے, بندہ نماز کے فضائل سیکھتا ہے, وضو کے فضائل سیکھتا ہے, اور بہت سی نیکیوں کے کام سیکھ لیتا بندہ یہاں کے.
گھر میں ہوتے تو اپنا وقت ضائع کر رہے ہوتے, بے فضول بیٹھے ہوتے, کبھی باہر گھومتے, روزہ بھی خراب ہوتا ہمارا, بے ادبی ہوتی روزے کی, ادب نہیں کر پاتے, نمازیں بھی چھوٹ جاتی. یہاں بیٹھے ہم, بابا جی کا فیضان ہے ہم پہ, فیضان مدینہ کا فیضان ہے, اور الحمدللہ ہم خود کو بہت ہی خوش نصیب سمجھ رہے ہیں کہ ہم یہاں بیٹھ گئے ہیں. اور انشاءاللہ نیت کی ہے اگلے سال بھی بابا جی کے کرم سے یہاں اعتکاف کرنے کی نیت ہے میری.
اللہ تعالیٰ ہمارے کو بار بار یہ سعادت نصیب کروائے.
یہاں یہ ایک حلقوں میں بیٹھ کے ہمیں کچھ سیکھنے سکھانے کو ملتا ہے, مدنی مذاکروں میں کچھ سیکھنے سکھانے کو ملتا ہے ہمیں.
بہت سے چینج ہو گئے, نماز وغیرہ کی پابندی, قرآن پاک کی تلاوت وغیرہ, مدنی مذاکرے میں بیٹھنا, یہ وہ بہت سی چینجنگ آئی ہوئی ہے.
میں یہاں پہ پہلی دفعہ اعتکاف میں آیا ہوں. یہاں آ کے میرے کو بہت اچھا لگا ہے, اور میں یہ اعتکاف میں بیٹھا ہوں, اور دل میں یہ تمنا کہ دیدار مصطفیٰ ہو جائے, آقا کا دیدار ہو جائے, مدینہ کا دیدار ہو جائے.
میرا نام محمد مٹھل ہے, میں یو اے ای سے 10 دن کے اعتکاف میں حاضر ہوا ہوں. پیارے پاپا جان, میں آپ کا مدنی مذاکرہ ہر ٹائم دیکھتا ہوں, آپ کا مدنی مذاکرہ دیکھ کے یہاں پر آیا ہوں. مجھے دونوں گردوں میں تکلیف ہے, میں آدھا گھنٹہ بھی نہیں بیٹھ سکتا تھا. یہاں آنے کے بعد آج تیسرا دن میں مکمل بیٹھتا ہوں ساری رات.
صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ, اخلاق کا, تہذیب کا, طریقت کا خزینہ. مدنی مذاکرہ ہے, مدنی مذاکرہ, مدنی مذاکرہ ہے, مدنی مذاکرہ.